بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مخاطب کر کے حکم فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آخرت کے عذاب سے اور جہنم سے بچانے کی فکر کرے. اور پھر آگے اس کی جہنم کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی، وقودها الناس والحجارة، کہ وہ جہنم ایسی چیز ہے کہ جس جہنم کا ایندھن وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. دنیا میں ہم آگ لگانے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں، لکڑی کے ذریعے آگ جلاتے ہیں، اور وہی لکڑی کوئلے کی شکل میں بن جاتی ہے. دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، خس و خاشاک، جو کچرا ہوتا ہے، وہ آگ کا ایندھن ہوتا ہے، اسے ہم آگ جلاتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ جو دہکائی جائے گی، جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی، تو وہ انسان ہوں گے اس کے ایندھن کے طور پر، اور پتھر ہوں گے جن پتھروں کی یہ لوگ دنیا کے اندر پوجا کیا کرتے تھے. ایسی آگ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جھونک دیں گے، ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں نافرمانی کیا کرتے تھے، جن کا اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان نہیں تھا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کیا کرتے تھے. اور اس جہنم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے اور عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں دیکھ کر مخلوقات ایسی ہیں کہ ایک کو دوسرے کے اوپر رحم آ جاتا ہے. ہم چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، عذاب اگر جھیل رہا ہو، مستقل عذاب میں ہو، فریاد کر رہا ہو، مدد مانگ رہا ہو، تو انسان ترس کھا جاتا ہے اور مدد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح جو ہے اس کو بچانے کی فکر کرتا ہے. لیکن فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتے جہنم کے اوپر مقرر ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم، انتہائی سخت مزاج ہوں گے کہ ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا. وہاں پر اگر یہ فریاد کے لیے پکاریں گے تو ان کے دلوں میں، ان کی ذات میں کوئی رحم طلبی نہیں، رحم کی فریاد رسی کرنے کے لیے کوئی کیفیت یا کوئی جذبہ جو ہے نا پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جو یہاں جہنم میں ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ملے گی تب تک جہنم میں رہے گا، تب تک اللہ کا حکم رہے گا، تب تک ان کی کیفیت ویسے ہی رہے گی. کیفیت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مدد کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوگا. تو وہاں انسان مدد کے لیے پکارے گا بھی، لیکن اس مدد کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے. جو فرشتے وہاں پر مقرر ہوں گے وہ بھی انتہائی سخت دل ہوں گے، انسانوں پر، لوگوں پر کوئی رحم کرنے والے نہیں ہوں گے. اسی لیے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور جی، آیت کا ایک مختصر سا ترجمہ تشریح ہے، لیکن ایک اہم مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا. اس کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ماتحتوں کا اور اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا وہ ذمہ دار ہے، ان کی آخرت کا وہ ذمہ دار ہے. اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو اتنی تعلیم دے کہ وہ حلال اور حرام کو پہچان سکیں اور شریعت کے فرائض کو ادا کر سکیں. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اپنی بیوی کو سکھانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو سکھانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا. پھر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی، اس ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہوئی، پکڑ ہو گئی پھر. اور ہمارے اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگوں کا حال ہے, ہماری اولادوں کا حال ہے, بچوں کا حال ہے, جو اسکولس میں ان لوگوں کے جو عقائد اور نظریات خراب ہو رہے ہیں, جو ماحول جو ہے جو ارتداد کا پھیل رہا ہے, جو بے حیائی کا پھیل رہا ہے, دین سے دوری اور دین سے بیزاری کا پھیل رہا ہے, اس تناظر میں ہماری اپنی ذمہ داری دوہری ہے. ماحول کو بنانے کی ذمہ داری ہے, اولادوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے, دینی تعلیم سکھانے کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے, دینی مزاج بنانے کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اولاد بڑی ہو جاتی ہے, گناہ کرتی ہے, تو قیامت میں اس کا وبال ماں باپ کے اوپر آئے گا, لیکن اس وقت آئے گا جب ماں باپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کیے ہوں. تو اس کو سمجھنا ہے میرے دوستوں, یہ بڑی اہم چیز ہے. موجودہ حالات میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سکھانا ضروری ہے, ان کی دینی تعلیم, ان کی دینی تربیت ضروری ہے. یہاں انسان جو ہے یہ فکر تو کرتا ہے کہ بھائی آگے جانے کے بعد میرا بچہ جو ہے کوئی نہ کوئی دنیاوی عہدے پر فائز ہو جائے, ڈاکٹر بن جائے. ماں باپ کی عموماً مزاج یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی تعلیم سے ہم آراستہ کریں. دینی تعلیم تو جزوی ہوتی ہے ان کے لیے, اسی لیے گھنٹہ دو گھنٹہ عموماً جو مزاج ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ دینی تعلیم جزوی تعلیم ہے ان کے لیے. مکتب کے طور پر اس کو بچوں کو ہم نے بھیج دیا, اس میں پڑھ کر آ گئے, جو پڑھ لیا پڑھ لیا, ہو گیا. اس میں جو تعلیم مل گئی مل گئی, قرآن صحیح ہوا ہوا, نہیں ہوا نہیں ہوا, دینی مسائل سے واقفیت ہوئی ہوئی, نہیں ہوئی نہیں ہوئی. اب آگے ان کا کیا ہے, بس یہی ناظرہ, اگر ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تو حق کی ادائیگی نہیں ہوئی, محض قرآن کے حافظ بن گئے تو حق کی ادائیگی نہیں ہوگی, آگے کی فکر نہیں ہوتی. نہیں, ہم نے تو بچے کو مکتب میں پڑھا لیا بھائی, ہم نے تو دینی تعلیم, بچہ ناظرہ بھی جانتا ہے, قرآن پاک بھی مکمل, قرآن پاک کا مکمل حافظ ہے وہ, اس سے بری و ذمہ نہیں ہوں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ جزوی تعلیم ہے ہمارے لیے جو عام لوگوں کی نظروں میں بنی ہوئی ہے, اور عموماً جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بہت, یعنی آگے جانے کے بعد, بڑے ہونے کے بعد اپنے پیروں پر بچہ ٹھہر جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے, کوئی وکیل بن جائے, کوئی انجینئر بن جائے, جاب اچھی لگ جائے, پیسے ہاتھ میں اچھے آ جائیں, اچھا گھر ہو جائے, اچھا مکان ہو جائے, اچھی گاڑی ہو جائے, یہی فکر ہے. لیکن ماں باپ کیا یہ فکر کر رہے ہیں کہ بھائی دین کا ایک بہت بڑا داعی اور خادم بن جائے؟ کیا ماں باپ یہ فکر کر رہے ہیں کہ بھائی ایک بہت بڑا شیخ الحدیث اور محدث بن جائے؟ کیا ماں باپ یہ فکر کر رہے ہیں کہ بہت بڑا مفسر اور فقیہ بن جائے؟ فکر ہی نہیں ہے یہاں پر. عموماً مزاج ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک بہت بڑا دین کا عالم بنانا چاہتا ہوں. ان کی محنت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں کیا نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بنانا چاہتے ہیں تو جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے مکمل پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے لیے اگر بچہ اگر کمزور ہوتا ہے تو علیحدہ ٹیوشن بھی دیتے ہیں, فیسز بھی علیحدہ بھرتے ہیں, آن لائن ہو آف لائن ہو پتہ نہیں جس جس طریقے سے ہو, پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کمزوری نہ رہے اور آگے جو داخلے ہوں گے, جو امتحانات ہوں گے, اس میں کامیابی ہو جائے, اس میں جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری بھی حاصل ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو دنیاوی ڈگریاں ہیں یہیں رہنے والی ہیں, یہ انسان کی موت تک ہیں, بلکہ بہت سو کو تو ڈگریاں جو ہے فارغ ہونے کے بعد کام میں بھی نہیں آتی. یہ اعلیٰ تعلیم رزق کا ذریعہ نہیں ہے, ڈاکٹری رزق کا ذریعہ نہیں ہے, وکالت رزق کا ذریعہ نہیں ہے. رزق کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. علماء کو بہت کم نظریے سے دیکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کیا ہم لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے, ہمارے گھر میں فاقے پر چل رہے ہیں. یہ دینی تعلیم اگر پڑھائیں گے, مکمل دین حافظ بنا دیں گے, عالم بنا دیں گے, تو کیا ہوگا؟ روزی روٹی ہماری اتنی ہے کہ بھائی لوگ ہمارے اوپر رحم کھا رہے ہیں, ترس کھا رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے, پانی کو پانی نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے پھر؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے. ان چیزوں میں اللہ نے رزق کی ذمہ داری, رزق کو ان چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں کیا. ظاہری طور پر ایک ذریعہ ہے, لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ ڈگریوں کے بعد, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی گھروں میں کلاج بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اچھی اچھی تعلیم حاصل کیے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی جاب ان کو ہونی چاہیے. ہر انجینئر کو مالدار ہونا چاہیے پھر, ہر ڈاکٹر کو مالدار ہونا چاہیے پھر, ہر وکیل کو مالدار ہونا چاہیے پھر. اور اگر دنیا کا چین اسی میں ہے تو ہر ڈاکٹر سکون میں ہونا چاہیے پھر, ہر انجینئر سکون میں ہونا چاہیے, ہر وکیل سکون میں ہونا چاہیے, ہر بڑی ڈگری رکھنے والا, ہر پی ایچ ڈی کرنے والا بہت بڑا راحت میں اور سکون میں ہونا چاہیے. آپ جا کر پوچھیں کس کے گھروں میں سکون ہے. ڈاکٹرز بھی ہیں کہنا نہیں ہے, لیکن طلاق کے مسائل ہیں, خلا کے مسائل ہیں, میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہے, لڑائی جھگڑے گھروں میں چل رہے ہیں, گھروں میں راحت نہیں ہے. سکون جو ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے تو میرے دوستو وہ دین میں رکھا ہے, اللہ کو یاد کرنے میں رکھا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے مخاطب فرما کر قرآن پاک میں سریع اعلان فرمایا کہ اللہ کے ذکر ہی میں آپ کو سکون ملے گا, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ملے گا. چاہے دنیا کی کسی بڑی سے بڑی چیز میں, کسی بڑی سے بڑی راحت کا تم جو ہے نا سامان کیوں نہ کر لو, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں خرید رہے لیکن دل کا سکون آپ کو نہیں ملے گا. وقتی طور پر لوگوں میں شہرت کی وجہ سے خوشی آپ کو مل جائے گی, اس کا نام سکون نہیں ہوتا, وہ سکون نہیں ہے. وہ وقتی طور پر لوگوں میں چرچا ہو گیا وہ سکون نہیں ہوتا, پیسے ہم نے دکھا دیا, اچھا گھر لوگوں کو بتا دیا, وہ سکون نہیں ہے. اس سے جو خوشی ہم کو ظاہری طور پر مل رہی ہے وہ تو دکھاوا ہے, وہ تو تھوڑی سی دیر کی خوشی ہے. اگر گھر چلا گیا اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر گاڑی چلی گئی اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کے جیب میں سے اگر پیسے ختم ہو گئے تو اس کے بعد کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں جو مال و دولت کی وجہ سے آپ کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں, مال و دولت ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا پھر کتنوں کی دوستی حقیقی دوستی تھی, کتنوں کی دوستی دکھاوے کی دوستی تھی. تو جو میرے دوستوں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انسان جو حقیقی زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے, جو ہمیشہ کامیاب ہمیشہ کام آنے والی جو زندگی ہے, اس کی فکر کرے اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی. ہماری اولادوں کے مستقبل کو دیکھ کر بڑا ڈر لگ رہا ہے. خود میں اپنے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے ماحول میں بھروسہ نہیں ہے. ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات بہت غنی ذات ہے, بہت مستغنی ذات ہے, بہت غنی ذات ہے. واللہ هو الغنی, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, مخلوق کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے, ان کو فکر نہیں ہے اس کی, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ پیدا کریں جس کے ساتھ جو چاہیں, جیسا چاہیں, جب چاہے کریں, پوچھ کر پھینک دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا, وہ کہنے سے بھی جھجھک ہوتی ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے, سنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قطعنا منہ الوتین, اے نبی اگر آپ لوگوں کی اتباع کریں گے کوتاہی ہو جائے گی ہمارے, اگر حقوق کی ادائیگی میں آپ کے ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے. وما منکم من احد عنہ حاجزین, اس کے بعد کوئی روکنے والا نہیں ہوگا آپ کو. وانہ لتذکرۃ للمتقین, متقیوں کے لیے نصیحت ہے, اس میں یاد رکھو یہ بات. جب انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے دوستو یہ خطاب ہے تو امت تو امت ہے, ہمارا اور نبی کا کیا لینا دینا, وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں. ہماری زندگی سر سے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کی نافرمانی ہے, ناشکری میں ہے, ناقدری میں ہے. اللہ کی ذات مستغنی ذات ہے, تو مانگتے بھی رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما, ہماری اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں ہر رکعت میں رکھ دی گئی ہے, وہ اسی لیے ہے کہ انسان کے مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ کب ہدایت سے محروم ہو جائے. بھائی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادیں, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا, باپ ہے, رحمت اور محبت دل میں آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر دی یا اللہ اس کو بچا لیجیے. تو اللہ نے تنبیہ فرما دی حضرت نوح کو, کیا سوال آپ کر رہے ہیں, انہ لیس من اہلک, آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں. لا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس کا علم نہیں ہے اس کا آپ مجھ سے سوال مت کریے. انہ عمل غیر صالح, وہ تمہارے اہل میں سے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی. تو اس لیے میرے دوستو یہاں کے ماحول میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی خود اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ہم کو فکر کرنا ہے کہ بھئی ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا نظم صحیح ہو, ان کو مدارس میں داخل کریں, ان کو مکاتب میں شامل کریں. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بھئی ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں, دنیاوی تعلیم سکھائیں, یہاں کی ضرورت ہے. ہر جگہ کے موجودہ زمانے میں انگریزی تعلیم سکھانا, اس کا کوئی عالم انکار نہیں کرے گا آپ کو, لیکن دنیاوی تعلیم کو مقصود نہ بنا لیا جائے. دنیاوی تعلیم کو جو ہے نا آدمی مطلب اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے, وہ ضرورت کا بقدر رہے تو ضرورت کا بقدر رکھ دے بس. ہم اس کو مقصود بنا لیتے ہیں اور جو ہماری جو اصل زندگی ہے اس کو ہم جو ہے نا پس پردہ ڈال دیتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں. تو اس میں کوتاہی نہ کی جائے, اس کو ضرورت کا بقدر رکھا جائے, اس بات کی فکر کرنا ہے. یہاں کی 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی زندگی میں ہم کو کیا لینا دینا ہے, کتنی ڈگریاں آپ کرا لیں گے, 30 سال تک تو آپ جو ہے نا پڑھا پڑھا کر ڈگریاں بہت سے بہت دلا دیں گے, اس کے بعد کی زندگی 30 سال کی ہے. تو 30 سال کے لیے آپ کی یہ محنت ہے گویا, 40 سال کے لیے آپ کی یہ محنت ہے, لیکن اس کے بعد ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. جہاں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغات میں اور جنتوں میں ہوں گے, اور جہاں ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے, اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. پھر
ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، عقیدے اور نظریے ان کے صحیح ہے یا نہیں ہے، مزاج ان کا کیسے بن رہا ہے، دینی مزاج بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، یہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. مدارس میں بچوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم اور دینی تربیت کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. کئی بچے ہیں حافظ تو بن گئے، حافظ بننے کے بعد آج مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، عالم بن گئے عالم بننے کے بعد آج مسجد کو نہیں آ رہے ہیں. کئی بچے ہیں حافظ عالم ہو گئے مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، باہر اگر ملاقات ہو جائے تو یقین نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب بھی ہیں عالم صاحب بھی ہیں. اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی تعلیم اپنی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، بعد میں آپ کو سوائے افسوس کے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. جو مرحلہ ہوتا ہے بچوں کو بنانے کا، ان کی ذہن سازی کرنے کا اور ان کے ذہن کو بنانے کا، دینی تربیت دینے کا اور دینی ماحول میں لانے کا، اس میں ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمارا نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بعد میں کہیں گے، ہم جب سمجھانا ہے بعد میں سمجھائیں گے، جب سمجھانے کا وقت آ جائے گا ہمارے اپنے اعتبار سے تو بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہر بچے کے اپنے حق ہے، یہاں پر تو قانونی اعتبار سے ہر ایک کو اپنا حق ہے، آدمی نہ فوکس کر سکتا ہے. وہاں تو ہندوستان میں پاکستان میں دو چار تھپے باپ مار دیتا ہے، بات اگر سمجھ میں نہ آئے بات نہ مانے بڑے ہونے کے بعد بھی لگا دیتے ہیں تھپے. یہاں کا ماحول نہیں ہے یہ. بچہ بڑا ہو گیا تو اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے بعد حکومت ہے، اس کے بعد اس کے پاس قانون ہے. تو اس لیے اس وقت سے پہلے کہ بھئی خود ہم کو افسوس سے ہم کو افسوس کرنا پڑے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے حقیقی زندگی کے لیے، ان کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم فکر کریں. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے میرے دوستوں کہ دینی ماحول میں ان کو بھیجنا ہے. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ دینی تربیت ان کو دینا ہے، گھروں میں بھی دینی ماحول بنانا ہے. گھروں میں دینی ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. ہر گھر کا ہر بچہ نماز پڑھنے والا ہو، گھر کا ہر بچہ نماز، ہر خاتون جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والی ہو، کوئی لڑکی ایسی نہ رہے کہ جس کی نمازیں چھوٹ رہی ہو، کوئی لڑکا ایسا نہ رہے کہ جس کی نمازیں چھوٹ رہی ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. بڑی کوتاہی نمازوں میں ہو رہی ہوتی ہے اور وقت گزارنے کے عادی ہو گئے ہم. آج کل انٹرنیٹ اور فون ایسا ہم کو مل گیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے اس سے. بھائی اللہ ہر عام اور خاص کی حفاظت فرمائے، عام اور خاص سب لوگ اس میں مبتلا ہیں. وقت کی بربادی کا انتہائی بہت بڑا ذریعہ امت کے ہاتھ میں آ گیا ہے، گناہوں کا بہت بڑا ذریعہ. ٹی وی سے خطرناک یہ چیز ہے. علماء ایک زمانے میں ٹی وی سے جو ہے منع کیا کرتے تھے، لیکن آج اس سے انتہائی خطرناک اور بدترین چیز اور بدترین فتنہ امت کے ہاتھ میں آ گیا. اتنے فتنے اس کے اندر ہیں آپ بیان نہیں. بے حیائی کا فتنہ اگر آپ کہیں تو وہ بیجا نہیں ہے، یہ بدتمیزی کا اگر فتنہ کہیں گے تو بیجا نہیں ہے، جہالت کا اگر فتنہ کہیں گے تو بیجا نہیں ہے، بد اخلاقی کا فتنہ کہیں گے تو بیجا نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنے کا اگر فتنہ کہیں گے تو بیجا نہیں ہے. یہ اتنا وقت آپ اس کی جو سیٹنگز ہوتی ہے اس میں جائیں، جانے کے بعد فون چیک کریں، اس کے بعد آپ کو بتا دے گا کہ کتنے گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں فون رہا. آپ کو معلوم ہو جائے گی یہ چیز. کتنے گھنٹے آپ نے واٹس ایپ یوز کیا ہے وہ معلوم ہو جائے گا، کتنے گھنٹے یوٹیوب آپ نے استعمال کیا وہ معلوم ہو جائے گا. آپ کو پتا چلے گا کتنا وقت میرا روزانہ کی بیس پر برباد ہو رہا ہے. اچھا پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹے میں گناہ میں رہا. پھر آج ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ محاسبہ تو ہمارے چند گھنٹوں کا ہے. فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نگران اور مقرر ہیں، ہمارے ہر ہر لمحے کو لکھ رہے ہیں، ہماری زبان کے ایک ایک بول کو لکھ رہے ہیں، جس کا کل قیامت میں ہم کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے ہمارے لیے، جو فرشتہ ہمارے ایک ایک بول کو لکھ رہا ہے. کراما کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، فرشتوں کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نگرانی ہو رہی ہے. اللہ خود بھی نگران ہے، فرشتے خود بھی نگران ہیں، ہمارے اعضاء خود بھی نگران ہیں. زمین کا وہ حصہ جہاں انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نگران ہوتا ہے. ایک کیمرہ اگر موجود ہوگا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں چار طرف. اللہ کی طرف سے کئی کئی کیمرے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کو فکر نہیں ہے. اور سب سے بڑا مواخذہ وہاں کا ہوگا، پھر سب سے بڑا محاسبہ وہاں کا ہوگا، پھر سب سے بڑی پکڑ وہاں کی ہوگی، سب سے بڑی سزا وہاں کی ہوگی. بہت زیادہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے فکر کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے جو ہے نظم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت اذان کی ہوں ادا کریں.